لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين، أبي القاسم محمد. وآله وقطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين، المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر. أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال أبو عبد الله الحسين حين صار وعيدا فريدا ناظرا يمينا وشمالا: هل من ناصر ينصرنا؟ هل من معين يعيننا؟ هل من مغيث يغيثنا؟ صلوات. تقریبا 15 سال تو اس عزا خانے کی خدمت کو ہو چکے ہیں، اور یہ 25واں سال ہے کہ جب یو اے ای میں مجالس پڑھنے کا شرف مل رہا ہے. تو اس اعتبار سے مجمع بخوبی واقف ہوگا کہ میرا طریقہ کار کیا ہے. اکثر ایک عنوان پہ گفتگو شروع کی جاتی ہے اور پھر اس عنوان سے ذرا سا ہم ہٹ جاتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا بہک گئے اور اتنا دور چلے گئے ہیں کہ اب واپس اپنے عنوان پہ نہیں آئیں گے. لیکن آخری مجلسوں میں پتا چلتا کہ وہ مجالس تھی جو بظاہر بالکل موضوع سے ہٹ کے کی گئیں، آخر میں جا کے ہمارے عنوان کا حصہ بنتی. احتیاطاً میں نے یہ وضاحت کر دی، ورنہ 15 سال سے مسلسل جس کو آپ اس ممبر سے سن رہے ہیں اس کے انداز بیان سے آپ اتنا واقف ہو چکے ہوں گے کہ اگر وہ کوئی نئی بات بھی کرے گا تو یہ لگے گا کہ یہ پرانی کچھ سنی سنی بھی بات ہے. لیکن یہ سنی سنائی بات میں ایک بڑا مسئلہ آج کل کی ایک ایسی مصیبت نے کر دیا کہ نہج البلاغہ کے آخر میں مولا کے فرمان کے بقول نہ اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے نہ اس کے ساتھ، اور وہ ہے یہ انٹرنیٹ. دنیا کے کسی بھی خطے میں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں کوئی مجلس پڑھی جائے، اس تیزی کے ساتھ جن کو شوق ہے وہ سن لیتے ہیں. کہ اس کے بعد پھر ان کے سوالات آنے لگتے ہیں، اور سوالات بھی دھمکی کے ساتھ آتے ہیں کہ اس کا جواب آپ کو ممبر سے دینا ہوگا کیونکہ یہ آپ نے ممبر سے پڑھا. یہاں کے ممبر سے نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے کہ یہاں سے میں 10,000 میل دور ایک بات بیان کر کے گیا ہوں. لیکن مومنین کرام، بلکہ بعض اوقات تو ایسا اس کے اندر دھمکی والا لفظ ہے کہ جسے شاید آج کل بیان کرنا ممکن بھی نہ ہو، کہ اگر آپ نے اس کا جواب نہ دیا تو ہم خودکشی کر لیں گے. اب کیا کہا جائے، کر لیں خودکشی. اچھا، تو اب اسی حوالے سے ایک بات، وہ یہ ہے کہ میں نے پڑھا کچھ تھا، الفاظ بدلتے بدلتے بات کچھ اور ہو گئی، لیکن جو بات میں نے پڑھی تھی وہ اپنی جگہ پہ آج کل کی نسل کو معلوم ہونی چاہیے. اور وہ بالکل ایک فقہی مسئلہ جس کا ہمارے یہاں کم از کم ایام عزا کی مجالس میں رواج ہی نہیں. لیکن جہاں پہ میں نے پڑھا، اسی ابھی 1429 ہجری کے جو 32 دن گزرے ہیں انہی میں سے ایک مجلس، اور جہاں پہ میں نے پڑھا وہ اس لیے پڑھا کہ وہاں پہ یہ مسئلہ عین اس دن واجبات کا مسئلہ بن چکا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ماہ مبارک رمضان، یہ صورتحال پیش آئی تھی، میں نے اس کی وضاحت کی تھی، اس کے بعد ایام محرم کی آخری تاریخوں میں یہ مسئلہ پھر بنا، اور وہ ماہ مبارک رمضان میں میرا تجربہ یہ تھا کہ اکثر علم رکھنے والے بھی اس مسئلے سے ناواقف تھے، تو میں نے احتیاطاً محرم کی آخری تاریخوں میں اس کی وضاحت کی، کچھ بہت الجھی الجھی بات ہو گئی، اب سلجھائیے، اور وہ یہ ہے کہ اسی فروری کے مہینے کی 7 تاریخ کو جب محرم کی آخری تاریخیں تھیں، دنیا کے کئی علاقوں میں سورج گہن لگا، گرچہ اپنی جگہ یہ مسئلہ تو ثابت ہے کہ جہاں سورج گہن لگے گا نماز آیات وہیں پر واجب ہے، اور نماز آیات نمازوں سے ذرا سی دلچسپی رکھنے والے کو پتا کہ یہ بھی واجبات میں سے ہے، اور اگر باپ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی جو قضا نمازیں بڑے بیٹے کو پڑھنا ہے اس میں یومیہ ہی نہیں نماز آیات بھی شامل، اور یہ بھی ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ نماز آیات کا قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں، جو بعض حضرات اپنی اس مختصر سی داڑھی کو شیو کرنے کے چکر ہر بات میں قرآن 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 کا اصرار کرتے ہیں، جس کے اندر قرآن سے محبت کا تو اتنا کچھ جھلک نظر نہیں آ رہی جتنے اپنے کسی گناہ کو صحیح ثابت کرنے کا جذبہ نظر آ رہا، تو قرآن کے اندر کتنی ہی نمازوں کا تذکرہ نہیں، اگر واقعا یہ دلیل صحیح ہو کہ ہمیں صرف وہ لینا ہے جو قرآن میں، تو شاید مردے کو کپڑے میں لپیٹ کر بھی دفن کرنے کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، بس کوے نے زمین کھودی اور اپنے دوسرے ساتھی کوے کو دفن کیا، قرآن میں صرف اتنا تذکرہ، نہ غسل میت ہے نہ حنوت ہے نہ کفن ہے نہ نماز جنازہ ہے، ایسے ہی کپڑے اتارو کوے کی طرح سے ٹھونگے مار کے زمین کھودو اور اپنے باپ کو وہاں گاڑ کے آ جاؤ، تو ہم مانیں گے کہ تمہیں صرف قرآن سے محبت ہے، جو قرآن میں نہیں وہ تمہیں نہیں چاہیے، تو خیر اب یہ ایک بہت بڑا موضوع بن جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن لوگوں کو صرف داڑھی کے مسئلے پہ یاد آتا یا کچھ لوگوں کو ذرا سا خمس کے مسئلے پہ بھی یاد آنے لگتا، باقی اور کسی چیز میں نہیں، اور انشاءاللہ جہاد کربلا بھی جاری، یہ جو ہمارا عنوان ہے جسے ہم نے پیام کربلا کا مختصر موضوع دیا ہے، پیام کربلا یعنی جہاد کربلا بھی جاری، اس میں آگے چل کے یہ بات آئے گی کہ یزید کی چارج شیٹ میں سر فہرست یہ بھی شامل تھا کہ قرآن کو کھلونا بنا رہا، شراب کو بھی قرآن سے جائز قرار دے رہا ہے اور نماز کی بھی قرآن ہی سے مذمت ڈھونڈ کے لا رہا۔ اچھا اب یہ کہ بات کہاں سے کہاں گئی، یہ والا ٹکڑا موضوع سے ہٹ کے نہیں، جو بات تھی نماز آیات، اسلام میں یومیہ نماز کے برابر تو نہ صحیح مگر اس کے بعد واجب نمازوں میں سے ایک نماز، اور اسی ماہ فروری میں چونکہ دنیا کے کئی علاقوں میں سورج گہن لگا، اور اتفاق سے میں وہاں پہ اس وقت مجلس پڑھ رہا تھا، تو میری ایک شرعی ذمہ داری بنی کہ ماہ مبارک رمضان جو غلطی میں نے کئی علاقوں میں دیکھی ذرا سی اس کی وضاحت کر دوں، وہ وہاں وضاحت کرنے گیا، انٹرنیٹ پہ کچھ سمجھ میں آیا کچھ سمجھ میں نہ آیا، لوگ ذرا سے پریشان ہو گئے، اس لیے میں اس مسئلہ شرعی کی تھوڑی سی وضاحت کر کے اس کو ایک اور حدیث سے ملا کر پھر اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں، اور مسئلہ شرعی یہ ہے کہ نماز آیات کے 2 طریقے ہمارے یہاں موجود ہیں، اور ان 2 طریقوں کو اگر آپ ملا لیں جسے انگریزی میں کہا جائے گا مکس اینڈ میچ، تو 15 طریقے بنتے ہیں، لیکن فی الحال 2 ہی طریقے رکھی، ہر رکعت میں 5 رکوع ہیں، ہر رکوع سے پہلے الحمد کا سورہ اور ایک دوسرا سورہ آپ کو پورا پڑھنا ہے، تو 10 رکوع ہوں گے 2 رکعتوں میں، تو 10 الحمد ہوں گے تو 10 قل ھو اللہ ہوں گے، یہ تو بہترین طریقہ ہے، جو لوگ اس طریقے سے نماز آیات پڑھ رہے ہیں ان کے مسئلے میں تو کوئی غلطی نہیں، لیکن نماز آیات کا ایک آسان طریقہ بھی، اور وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں 5 رکوع تو ہیں، لیکن ہر رکعت میں 5 الحمد اور 5 سوروں کی ضرورت نہیں، ہر رکعت کے شروع میں 1 الحمد پڑھ دیجئے اور پھر 1 سورہ لے کے اس کے 5 ٹکڑے کیجئے۔ اب جو لوگ ذرا سا بھی واجبات سے شوق رکھتے ہیں ان کے لیے میری بات کوئی نئی اور عجیب بات نہیں. ایک سورہ لے کے اس کے پانچ ٹکڑے کر دیجئے, ہر رکوع سے پہلے اس کی ایک آیت پڑھیے اور رکوع کیجئے, دوسری آیت پڑھیے دوسرا رکوع, تیسری آیت تیسرا رکوع. میں بہت تیزی سے اس مرحلے سے گزر رہا ہوں کیونکہ یہ مجھے نہیں بتانا. ہاں اب بتانا ہے اس کے بعد کا مسئلہ, وہ یہ کہ تقریباً اس وقت جتنی دینی کتابیں مجھے ملی خود مجتہد کی کتاب چھوڑ کر, باقی جتنی کتابیں معاشرے میں رائج ہیں, بچوں کی نماز, نماز امامیہ, دینیات, توبۃ العوام, جس کے اندر کسی ایک مرجع کے فتوے کا خیال کر طریقے نہیں لکھے جاتے, ایک عام سا طریقہ لکھا جاتا, ان ساری کتابوں میں جو مسئلہ نظر آیا اس میں غلطی. اور انٹرنیٹ پر مجھے جتنی بھی نماز کے حوالے سے ویڈیوز نظر آئیں, سی ڈیز نظر آئیں, آڈیوز نظر آئیں, آرٹیکل نظر آئے نماز آیات کے طریقے میں, سب میں غلطی نظر آئی. وہ چاہے باقاعدہ کوئی مذہبی سائٹ ہو یا یوٹیوب ہو یا شیعہ ٹی وی, جتنی بھی جگہ, وہ غلطی جو ہے غلطی ہے بھی اور غلطی نہیں بھی. غلطی نہیں ہے ان معنوں میں کہ آغائے سیستانی کے علاوہ دیگر مجتہدین کے فتوے کے اعتبار سے وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن آیت اللہ سیستانی اور ابھی ڈیڑھ سال پہلے جن عظیم مرجع کا انتقال ہوا, آیت اللہ جواد تبریزی, یہ تو بہت ہی عظیم مراجع, ایک نجف کے حوزہ علمیہ کے زعیم اور ایک قم کے حوزہ علمیہ کے زعیم تھے, اور دونوں مرحوم آیت اللہ خوئی کے صفحہ اول کے شاگردوں میں تھے, اور ان چند علماء میں سے ایک تھے جن کو مرحوم آیت اللہ خوئی نے اجتہاد کا اجازت دیا, ورنہ مرحوم آغا خوئی اجتہاد کا اجازت دینے میں بڑے سخت تھے. خیر اب یہ دونوں عظیم مرجع, میں نے ایک کے بدلے دو نام اس لیے لیے کہ یہ کوئی ذہن میں تاثر نہ ہو کہ آغا سیستانی نے تمام شیعہ علماء سے ہٹ کے ایک نیا نظریہ قائم کیا. نہیں, یہ نظریہ بظاہر آپ کو نیا لگ رہا ہے لیکن نہ صرف یہ کہ موجودہ زمانے ہی میں اور مراجع اس سے متفق ہیں, بلکہ تاریخ تشیعوں میں اور کئی مراجع کا نظریہ. چونکہ اس وقت ہماری نوجوان نسل ایک بڑی تعداد آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں اور ان کی نماز آیات غلط ہوئی جا رہی ہیں, اس لیے مجھے بتانا پڑ رہا, میں کچھ زیادہ تفصیل میں چلا گیا, لیکن غلطی اتنی بڑی. اور پھر میں بتا دوں کہ آپ کو ساری اردو کتابوں میں یہ غلطی ملے گی, اس کو ہم غلطی تو نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ اردو کتابیں اگر آغائے محسن حکیم یا آغائے خوئی یا حضرت امام خمینی یا حضرت آیت اللہ خامنائی یا آیت اللہ گلپائگانی کے فتووں کے مطابق لکھی گئی ہیں تو صحیح لکھی گئی, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ وضاحت نہیں ہوتی کہ آغائے سیستانی کی تقلید کرنے والے اس کتاب پہ عمل نہ کریں, تو وہ بھی اس پہ عمل کرتے ہیں, اور یہ ایک چھوٹی سی غلطی, کوئی بہت بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے, لیکن نمازیں باطل ہو رہی ہیں. وہ یہ کہ آیت اللہ سیستانی کا نماز آیات کے دوسرے والے طریقے میں, جس کو عوامی زبان میں کہا جاتا ہے شارٹ طریقہ, ایک اختلاف موجودہ زمانے کے مشہور مراجع سے یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی سورے کے پانچ ٹکڑے کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم گنتی میں نہیں آئے گی, بسم اللہ کے علاوہ آپ کو پانچ ٹکڑے کرنا ہے, بسم اللہ تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, لیکن اس کے بعد ایک آیت کوئی اور پڑھیں پھر آپ پہلا رکوع کریں گے. اب میں دیکھ رہا ہوں مجمع کی دو بالکل مختلف کیفیتیں, ایک وہ جو نماز آیات اور اس کے طریقے سے بخوبی واقف, وہ نہ صرف یہ کہ میری بات سن رہے ہیں بلکہ دلچسپی سے سن رہے ہیں, اور ایک ٹکڑا مجمع کا یہ ہے جو زیادہ تعداد, جن کو نماز آیات کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں, اگر کبھی پڑھی بھی ہوگی تو جیسا امام والے میں پڑھا دیے گئے پڑھتے چلے گئے, ان کے لیے میری بات سمجھنا مشکل ہو رہا ہے, تو ان کو اس زحمت سے نکالنے کے لیے میں بات مکمل کروں کہ اب آگئے سیستانی, اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ خالی ان کا فتویٰ نہیں, میں نے آگئے تبریزی مرحوم کا بھی نام لیا, اور یہ جملہ بھی کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی شیعہ تاریخ کے بہت سے مراجع ایسے گزرے کہ جن کا یہ فتویٰ ہے کہ جب شارٹ طریقے میں دوسرے سورے کے پانچ حصے آپ کریں اور ہر رکوع سے پہلے ایک حصہ پڑھیں گے تو اس میں بسم اللہ کو گنتی میں نہیں لیں گے, چنانچہ اگر کسی نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلی رکعت میں الحمدللہ کا سورہ پڑھا پھر خالی بسم اللہ پڑھ کے رکوع میں گیا اور پھر کھڑے ہو کر قل ھو اللہ احد پڑھا اور پھر رکوع میں گیا, تو اگر سیستانی کے فتوے کے اعتبار سے اس کی یہ نماز آیات غلط ہے. اب بالکل جاہل تھا, جاہل مسئلہ تھا, نماز اس کی شاید جہالت کی وجہ سے درست مانی جائے, وہ تو پھر مسئلوں کی تفصیل سے تفصیل نکلے گی, جس کے لیے ایام عزا کا یہ ممبر مناسب نہیں. امام بارگاہ علی رضا میں اب ماہ مبارک رمضان میں ہر جمعے کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہونے لگا, اس کے اندر کے بعد زیر بحث لائیے گا. اور یہی وجہ کہ یہ چونکہ آغاز سیستانی کے حساب سے ایک سورے کے پانچ حصے کیے جا سکتے ہیں, لیکن بسم اللہ کو چھوڑ کر بسم اللہ گنتی میں نہیں آئے گی. اسی لیے باقی تمام مراجع شارٹ طریقے کی مثال میں قل ھو اللہ کا سورہ لکھتے ہیں. قل ھو اللہ میں بسم اللہ کو ملائیں تو پانچ آیتیں بنیں گی, بسم اللہ کو ہٹا دے تو چار بنیں گی. تو آغاز سیستانی کے اعتبار سے قل ھو اللہ فٹ نہیں اترتا ہے شارٹ طریقے میں, کیونکہ بسم اللہ کے علاوہ تو اس میں چار ہی آیتیں اور آپ کو پانچ آیتیں چاہیے. اسی لیے انہوں نے اپنی کتاب میں قل اعوذ برب الفلق کی مثال دی, مثال بھی بدل دی ہے باقی تمام مراجع کی کتابوں سے ہٹا کر. قل اعوذ برب الفلق وہ سورہ ہے کہ اگر بسم اللہ ہٹا کے پھر دیکھیں تو اس کی پانچ آیتیں. تو وہ لکھتے ہی یہ ہیں کہ پہلے الحمد کا سورہ پڑھو, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق پڑھو, پہلا رکوع کرو. تو یہ چونکہ غلطی بہت کثرت کے ساتھ ہو رہی, اور آغاز سیستانی کی وہ تقلید کرنے والے جن کے لیے ان کی تقلید واجب. اب یہ اس ایک لفظ میں ایک نئی بحث کہ بہت سارے ان کی تقلید کرنے والے ہیں جن کو اپنے مرحوم مشتہد کی تقلید پر رہنا, میں بحث کو چھیڑتا ہوں, ایام عزا کا یہ موضوع ہی نہیں. وہ تو یہ کہیے کہ ایام عزا میں 7 فروری کو سورج گہن لگا, اور جہاں پہ میں تھا وہاں پہ میں نے لوگوں کی نمازیں غلط نہ ہو اس لیے ممبر سے یہ مسئلہ بتایا. ان کی نمازیں تو صحیح ہو گئی, لیکن جنہوں نے انٹرنیٹ پہ سنا انہوں نے مجھے بھی الٹا کر دیا اور میرے موضوع کو بھی الٹا کر دیا. لیکن مسئلہ چونکہ اہم ہے اس لیے شارجہ کے مومنین خصوصاً اپنے بچوں کے حوالے سے اس مسئلے کو سمجھیں. اور میں یہاں پہ کسی پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں, لیکن اب میں جملہ اور آگے بڑھاؤں. میں نے کتابوں کی بات کی کہ اس میں یہ غلطی موجود, میں نے ویڈیو کی بات کی کہ اس میں یہ غلطی موجود, میں نے انٹرنیٹ کی سائٹ کی بات کی اس میں یہ غلطی موجود. اب ایک قدم اور کہ میں نے دنیا بھر کے وہ مدارس بھی دیکھے جہاں بچوں کو نمازیں سکھائی جاتی, اور وہاں بھی میں نے دیکھا کہ وہ بچے جن کے لیے مرحوم مراجع کے فتوے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو تو براہ راست آغاز سیستانی کا فتویٰ چاہیے, ان کو بھی نماز آیات غلط سکھائی جا رہی ہے. بڑوں کی حد تک تو میں نے ایک پہلو نکال لیا کہ غلط کیوں, واقعی کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں بڑے, امام خمینی کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں, لیکن اس عمر کا بچہ. تو یہ جو ہے غلط فہمی اس لیے ہوئی کہ بہت سارے لوگ اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز آیات کے طریقے میں تو مراجع میں کوئی اختلاف ہوگا ہی نہیں. لیکن نہیں, اس میں بھی اختلاف. میں نے ایک شوشہ دے دیا ان لوگوں کے جو ویسے ہی مراجع کے خلاف ہیں ان کے ہاتھ میں, کہ واہ دیکھیے ایک چیز بچی تھی اس کو بھی نہ چھوڑا مہاراج نے, اس میں بھی اختلاف پیدا کر دی. لیکن میں جملہ کہہ کے وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ کوئی نیا نہیں ہے, بہت پہلے سے یہ اختلاف چلا رہا. اب ایک چھوٹی سی بات عرض کروں دیانتداری کا تقاضا, اور میں اپنے عنوان پہ آ جاؤں, اور وہ یہ, ہاں آغاز سیستانی نے اس مسئلے میں کلیئر کٹ فتویٰ نہیں دیا, احتیاط واجب لگائی. اور احتیاط واجب کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو ان کے بعد جو علم میں نمبر 2 ہے وہ مل گیا جو کہے کہ وہی مشہور طریقہ صحیح ہے تو آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی نہ ملا یا آپ کے پاس ڈھونڈنے کا وقت نہیں ہے یا آپ ڈھونڈنا چاہتے ہی نہیں کہ کیوں اتنے سے مسئلے کے لیے اتنی محنت کرو, بسم اللہ کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھنے میں کون سی اتنی محنت لگ رہی, تو پھر آپ کو اسی طریقے پہ عمل کرنا ہوگا. جملہ لمبا ہو گیا, اس کو چھوٹا کروں کہ اگر احتیاط واجب لگائی آغاز سیستانی نے, یا تو براہ راست اس طریقے پہ عمل کرے, اور یا پھر علم میں دوسرا کوئی ڈھونڈے, لیکن جب تک کہ دوسرا آپ کو نہ ملے احتیاط واجب کا مطلب واجب ہوتا. یہ بالکل داڑھی کا مسئلہ, آغاز سیستانی اور آغاز خوئی دونوں لکھتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ داڑھی رکھنا ضروری. یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی دوسرا مرجع مل گئے, ہر دوسرا نہیں چلے گا جو علم میں ان کے بعد, تو آپ اس مسئلے پہ عمل کر لیجئے جو آپ کو داڑھی شیو کرنے کی اجازت دے رہا ہو, اور اگر کوئی نہ ملے تو احتیاط واجب واجب ہی بنتی. اور یہ مسئلہ اس لیے بھی بتانا بہت ضروری کہ نمبر 1 اس کے اندر ہر جگہ غلطی, اور نمبر 2 آخری زمانے کی نشانیوں میں سورج گہن اور چاند گہن کے نظام میں گڑبڑ بھی شامل ہے. اور نہ صرف یہ کہ آخری زمانے کی نشانیوں میں یہ گڑبڑ شامل ہے بلکہ یقینی نشانیوں میں یہ گڑبڑ شامل ہے. یہ لفظ ممبر کے لیے مناسب نہیں ہے, اس لیے میں اس کی وضاحت کر کے اپنے موضوع پہ آ جاؤں. کربلا, جہاد کربلا کا پہلا حصہ جو اختتام کو پہنچا تھا تو وہ سورج گہن پہ پہنچا تھا, جب اثر عاشور آقا حسین کا کٹا سر نوک نیزہ پہ بلند ہو کر یہ اعلان کر رہا تھا کہ جہاد کربلا ابھی مکمل نہیں ہوا, صرف پہلا حصہ اس کا مکمل ہوا ہے, تو سورج گہن کی چادر اپنے چہرے پہ اوڑھ چکا. وہ سورج گہن سے کربلا کا جہاد اس منزل میں گیا جو میرا موضوع, میرا موضوع یہی تو ہے نا کہ کربلا کا جہاد تو کوفے میں بھی چلا, شام میں بھی چلا, قید خانوں میں بھی رہا, بازاروں میں بھی رہا, درباروں میں بھی رہا, آج بھی رہا. وہ کربلا کا جہاد حسین کا سر کٹنے پہ ختم نہ ہوا, یہ یزید کو دھوکا ہوا. تو یزید کو جس وقت دھوکا ہو رہا تھا وہ سورج گہن, اور وہاں سے لے جہاد کربلا جب حقیقی معنوں میں مکمل ہوگا, یعنی ہمارے امام کا ظہور گہن کی تاریخ چلے گی. درود بھیجے محمد, یہ گہن کی تاریخ چلے گی. سورج گہن اور چاند گہن, یہ سورج گہن کا مشہور ترین سورج گہن تاریخ اسلام میں یہ وہ جب رسول اللہ کے ان بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا جن کو رسول نے حسین پہ قربان کیا. ہر ایک کو معلوم کہ جب جبرائیل رسول کے پاس آئے اور رسول کی گود میں دونوں بیٹھے تھے, حسین بھی اور ابراہیم بھی, ابراہیم 11 مہینے کے تھے, حسین 4 سال کے تھے, اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ اس وقت آپ سے کسی ایک بچے کی قربانی چاہتا, اور رسول نے اپنے ابراہیم کو قربان کیا, اور پہلا گہن اسلام میں اس وقت لگا. لیکن اس کے بعد دوسرا گہن یہ لگا کہ جس حسین کو بچانے کے لیے رسول نے ابراہیم کو قربان کیا اس کا کٹا سر نوک نیزہ پہ بلند, اور تیسرا مشہور ترین گہن وہ لگے گا جو ظہور ایمان کی یقینی نشانی بنے گا. خالی تین گہن نہیں ہے تاریخ اسلام میں, میں تاریخ اسلام کے تین مشہور سورج گہن بتا رہا ہوں آخری زمانے کی نشانیوں میں, کیونکہ آج کل یہ موضوع بہت زیادہ پڑھا جانے لگا, اور انٹرنیٹ جہاں سے میری بات شروع ہوئی دوبارہ وہیں پہ بات آئی اور پورے عشرے میں یہ بات رہے, کیونکہ آپ حضرات خود تو صفحہ ازا پہ آ کے بیٹھ گئے اور اپنے بچوں کو آپ نے انٹرنیٹ کے حوالے کر دیا کہ آپ کو بھی پتا نہیں کہ وہ کہاں کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں اور کیا معلومات لے رہے ہیں. انفارمیشن مل رہی ہے کہ ڈس انفارمیشن, یہ ہر سال میں کہتا ہوں, اور اس سال جہاد کربلا کا ایک بہت اہم حصہ یہ کہ خالی کوفے میں قاضی شرعی کے فتوے ہی کو نہ روکے, شام کی مسجد میں اس خطیب کی تقریر ہی کو نہ روکے کہ جس کی میں اس کے حوالے سے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اب انٹرنیٹ پہ ظہور امام کی بہت نشانی آنے لگی, تو اس کو سمجھنا ضروری کہ نمبر ایک, ظہور امام کی کوئی نشانی ایسی نہیں جو اتنی یقینی ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ جب تک کہ یہ نشانی نہیں ہوگی امام نہیں آ سکتے. میں اس سے پہلے گھر کے خاصا پہلے کوئی 7-8 سال سے میں نے سنوان پہ بات نہیں کی, لیکن 7-8 سال پہلے میں تقریر کر چکا ہوں کہ ویسے تو آپ دیکھیے تو بغیر کسی نشانی کے ظہور ہو سکتا. یہ پہلا جملہ, اس کی وضاحت میں جاؤں گا تو آج کا موضوع رہ جائے گا. دوسرا جملہ, لیکن اگر نشانیوں کے بعد بھی ظہور ہوگا تو اگر ہمارے پاس 10,000 یقینی نشانیاں نہیں, 10,000 نشانیاں, ان میں سے یقینی نشانیاں خالی 10 سے 15 بس, آبادی مرے گی سفید موت. سفید موت کیا؟ کہا کہ اس میں قتل و غارت گری نہیں ہے, کفن کفن اب کفن, کثرت کے ساتھ موتیں ہوں گی. کیونکہ پہلے جو قتل و غارت گری اس کے نتیجے میں ایسی بیماریاں دنیا میں پھیلے, جنگوں کے نتیجے کی عجیب بیماریاں, ہر جنگ کے بعد کچھ بیماریاں آتی ہیں لیکن آخری زمانے کے بعد عجیب بیماریاں آئیں, اور یہ عجیب بیماریاں اسی وقت سمجھ میں آ سکتی ہیں جب آپ یہ حقیقت پہچان لیں کہ اس زمانے کی جنگوں میں کیمیکل ویپنز کے نام سے جو ایک نیا ہتھیار سامنے آیا اس کا نتیجہ یہی کہ جو جنگ ہارے وہ بھی جو جنگ جیتے وہ بھی ایسی ایسی کیمیائی گیسیں استعمال ہوتی ہے کہ دو دو نسلیں متاثر ہوتی ہیں. 1945 میں ہیروشیما پہ پہلا ایٹم بم گرا اور آج 2008 ہو چکا, اس کے باوجود اب تک جو بچے وہاں پیدا ہو رہے ہیں وہ اثرات لے کے پیدا ہو رہے ہیں. اور امام تو فرماتے ہیں کہ پہلی جنگ کے فوراً بعد نمبر ایک ایسی بیماریاں پھیلیں گی دنیا نے کبھی دیکھی بھی نہ ہوں گی اور اس کے نتیجے میں کثرت کے ساتھ موتیں ہوں گی. یعنی جنگ ہوئی ہے ایک علاقے میں, ہم بیٹھے ہیں وہاں سے 5000 میل دور, یہ اثرات وہاں بھی پہنچیں گے جہاں جنگ نہیں بھی آئی ہے. نمبر ایک, یہ آج کا موضوع نہیں ہے ورنہ اس کو بڑھا کر اس کے حوالے سے دو تین روایتیں بھی امام کی کہ بیماریاں کس ٹائپ کی ہوں گی, کیسے کیمیکل ویپنز استعمال ہوں گے, لیکن یہ آج کا موضوع نہیں. موضوع اس کے بعد کا جملہ, اور وہ یہ امام فرماتے ہیں کہ جنگ کے نتیجے میں دو خرابیاں آئیں گی اور یہ دو خرابیاں ایک تہائی آبادی کا خاتمہ کریں گی. نمبر پہلی خرابی آئے گی بیماریاں اور دوسری خرابی آئے گی قحط, غذا کی کمی, کھانے کو روٹی نہیں ہوگی, دیکھنے کو روٹی نہیں ہوگی, کھانا تو بہت دور کی بات. اور یہ اتنی شدت کے ساتھ یہ مسئلہ بڑھے گا کہ ایک تہائی دنیا کی آبادی بھوک اور فاقے کی وجہ سے مرے گی. اور پھر جو امام نے جملہ کہا وہ سننے عام طریقے سے سننے والے کے لیے کوئی اثر نہیں ہوگا, لیکن واقعا جو اس عذاب خدا کی گہرائی میں اتر گیا, جسم کانپ اٹھتا کہ کہیں استدراج ہمارے زمانے میں تو نہیں آیا, جب امام فرماتے کہ یہ حالت ہو جائے گی آخری زمانے میں غذا کی شارٹیج, کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی, وہ علاقہ جو ساری دنیا کو مثلا گندم سپلائی کرتا ہے وہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا. تو امام نے فرمایا حالت یہ ہوگی کہ غیرت مند باپ, بے غیرت نہیں غیرت مند باپ, اپنی جوان بیٹی کو بازار میں لا کے ایک وقت کی روٹی کے لیے بیچنے کو تیار ہوگا, آواز لگائے گا ایک وقت کی روٹی دے دو چاہے میری بیٹی لے جاؤ, غیرت مند ہے یہ باپ. پیٹ کی مار, پیٹ کی بھوک, پیغمبر کی ایک حدیث ہے قاد الفقر ان یکون کفرا, یاد رکھو کہ فقر و فاقہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ یہ آدمی کو کافر بنا سکتی. کفر پیٹ سے شروع ہوتا اور دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلیں گے, آدمی کو یقین بھی نہیں آئے گا ارے میرے علاقے میں کیا ہو گئے, ارے میرے خطے میں کیا ہو گئے, اس کثرت سے پیدا ہونے والا گندم اور یہ حالت ہو گئی, یہ جھٹکا ہوتا. یہی چیز اگر پھر بھی انسان لاپرواہ رہا, پھر بھی انسان لاپرواہ رہا, یہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی کہ دو تہائی آبادی مرے, کم سے کم 8 اماموں کی حدیث, ایک دفعہ یہ حدیث نہیں آئی, یہ اتنا سخت عذاب ہے کہ بار بار معصومین نے اسے دہرایا. حتیٰ یہ کہ جب طاووس یمانی نے ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ایک سوال کیا تھا فرزند رسول یہ بتائیے کہ دنیا میں ایسا کون سا وقت آیا کہ ایک تہائی آبادی دنیا کی ماری گئی, تو امام نے فرمایا اب تک ایسا وقت نہیں آیا, اب تک جو دنیا میں زیادہ سے زیادہ موتیں ہوئی وہ ہے 1/4 آبادی ماری گئی, 25%, اور وہ بھی امام نے کتنا آسان حساب کیا, جب قابیل ملون نے حضرت حابیل کو شہید کیا, 4 آدمی تھے, آدم تھے, حوا تھی, حابیل تھے, قابیل تھا, 4 میں سے 1 مارا گیا, یہ 25%, 1/4 آبادی مری. لیکن اے طاووس یمانی ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو نے 1/3 کے بارے میں پوچھا, 2/3 دنیا ماری جائے گی جب میرے بیٹے کے ظاہر ہونے کا زمانہ قریب آئے گا. لیکن وہ جو 2/3 آبادی ماری جائے گی, ایک وہ بیماریاں کے آدمی سسک سسک کے مرے گا اور ایک وہ کہ روٹی کی قلت کی وجہ سے آدمی تڑپ تڑپ کے مرے گا. اور یہاں پر وہ غلطی نہ کیجیے گا, ایک غلطی یزید نے کی, ایک غلطی شیطان نے کی, ایک غلطی دونوں نے کی. جو غلطی دونوں نے کی اس کا بیان کل ہوگا, مکمل ہوگا, آدھا بیان تو آ چکا تھا کل اور آدھا کل آئے گا. یزید والی غلطی کل آئی, شیطان والی غلطی یہیں پہ جوڑ لیجیے. شیطان کی غلطی کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت پہلے جانا پڑے گا. جب دنیا میں خالی جن رہتے تھے اب انسان تو بنا ہی نہیں گیا. انہیں جنوں کی حرکتیں دیکھ کر ملائکہ نے آدم کی تخلیق کے وقت گھبرا کے سوال کیا تھا کہ خدا بندہ اس سے پہلے بھی تو نے ایک ایسی مخلوق بنائی جن بالکل ہمارے جیسے ہیں سوائے اس بات کے کہ انہیں آگ سے بنایا گیا ہمیں مٹی سے بنایا گیا, ورنہ باقی بالکل وہ ہمارے جیسے ہیں. بلکہ اس وقت وہ آگ سے بننے کے باوجود نظر بھی آتے تھے, گھر کے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا فرشتوں کے علاوہ, فرشتے تو ویسے ہی ہر ایک کو دیکھ رہے تھے, لیکن بالکل ہمارے جیسے وہی ان کا سسٹم تھا, وہی شادیاں ہوتی تھی, وہی اولادیں ہوتی تھی, وہی ان کے یہاں ہمارے انداز سے سارے کے سارے انسانی جذبات ہوتے تھے. اللہ نے دو ہی تو صاحب عقل مخلوقات بنائی, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا, اے جنوں اور انسانوں تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ خطاب اللہ صرف صاحب عقل سے کر سکتا, جانور سے نہیں. تو بالکل ہماری طرح اور ہماری طرح انہوں نے طوفان بدتمیزی مچا رکھا, وہ دیکھ چکے تھے ملائکہ, تو دیکھا کہ اللہ ویسے ہی کسی اور کو بنا رہا تو پھر گھبرا گئے. لیکن یہ تفسیر قرآن کا موضوع, تاریخ آدم کا موضوع. فی الحال آئیے جنوں پر, انسان تو تھے ہی نہیں, لیکن جب ان کی شرارتیں حد سے زیادہ بڑھی اور اللہ کے مختلف عذاب ان پر آئے, کسی کا خاتمہ کر دیا, کسی کو آنکھوں سے چھپا دیا, کسی کو کنوؤں کے اندر قید کر دیا, مختلف قسم کے عذاب, جنوں کے بارے میں تو آج کا میرا عنوان نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت واقعا ایک انتہائی متقی اور پرہیزگار جن, کیا کہنا اس کے تقوی کا, اس لیے کہ کسی معاشرے میں 10,000 برے ہیں اور 5 صحیح ہوں پھر بھی ایک سہارا مل جاتا ہے ایک دوسرے سے, لیکن ساری قوم ایک طرف اور اکیلا آدمی ایک طرف, وہ ساری قوم کا مقابلہ کرے اور کہے کہ میں اپنے رب کی عبادت سے نہیں ہٹ سکتا ہوں, واقعا اس کو کریڈٹ جاتا. تنہائی بہت بڑی مصیبت, دو بھی ہوں تو ایک اور ایک 11 ہوتے ایک سہارا مل جاتا, لیکن جو اکیلا ہو, یہ اکیلا تھا مگر راہ حق میں ڈٹا رہا, خود بھی عبادتیں خدا کرتا رہا, قوم کو بھی نصیحت کرتا رہا. لیکن جب قوم خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو تباہ کر رہی, اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہی, تو نبی اور امام کی بات کا اثر نہیں ہوتا, ایک متقی کی بات کا کیا اثر ہوگا. خدا عادل گناہگار کو سزا دی تو نیکوکار کو اجر ملے, لیکن اس کا اجر کیا ہوگا؟ ابھی قیامت نہیں آئی ہے اس لیے جنت میں نہیں جا سکتا, دنیا میں اس کو رکھا جائے تو یہ تو اس کے لیے عذاب ہو جائے گا. اکیلا قید تنہائی دنیا کی سب سے بڑی سزا, چنانچہ اسے آسمانوں پہ بلائے, جنت میں نہیں بھیجا, جنت صرف قیامت کے بعد ملے گی, جبرائیل کے پڑوس میں اس کو جگہ دے. اور جبرائیل بھی خوش, پروردگارا واقعا یہ اتنا مقدس بندہ ہے کہ میں خوش ہوں کہ مجھے اتنا اچھا پڑوسی میرا. چار چیزیں مومن کی خوش قسمتی, اچھی بیوی, اچھی سواری, اچھا مکان, اچھا پڑوس. جبرائیل اپنے پڑوس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہے. سید الملائکہ تمام فرشتوں کا سردار, اور وہ مطمئن اور خوش ہو تو کتنا قابل قدر تھا یہ عزازی. ایک دن, اب یہ جن تو ختم ہوا ہے, ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے, آسمان پہ بورڈ لگا ہوا تھا. پہلے آسمان کے بورڈ پر ایک فرشتے کی نگاہ پڑی, فرشتوں کے بھی درجے, گریڈ 1, گریڈ 10, گریڈ 20, گریڈ 22. تو گریڈ 1 کے فرشتے نے, جو ہمارے یہاں کوئی چپراسی وپراسی کا گریڈ مانا جاتا, وہ ایک آسمان پہ ایک بورڈ لگا دیکھا کہ اللہ کہتا کہ میرے ایک بندے پر میرا اتنا سخت عذاب آئے گا کہ اولین و آخرین میں اتنا عذاب کسی پہ نہیں آئے گا. فرشتہ جو معصوم ہوتے ہیں, جو نوری مخلوق, جو کوئی گناہ کر نہیں سکتے لیکن کانپ اٹھا, گناہ نہ کرنے والا بھی کانپ اٹھا. جتنا زیادہ خوف خدا ہوتا وہ آدمی کو صحیفہ کاملہ کی طرف لے جاتا ہے, وہ دعائے کمیل کی جانب لے جاتا ہے, وہ دعائے عرفہ کی جانب لے جاتا. فرشتہ کانپ گئے, یہ خوف خدا, یہ عظمت پروردگار. لیکن اس نے وہ حماقت نہیں کی جو آج کچھ لوگ کر رہے. کیا حماقت؟ کانپ گیا اور اس نے ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی, اور نہیں, اسے پتا ہے کہ دعا بھی کرنا ہے لیکن اللہ کے یہاں بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں, تو دعا الگ کی, وسیلے کی تلاش میں چلا. وسیلہ ہوتا ہے اپنے سے بلد, چنانچہ وہ گیا دوسرے آسمان کے فرشتے کے پاس, کہا کہ ایک حاجت ہے اور تمہارا وسیلہ لینے آیا تو مجھ سے بلند. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ مسئلہ. دوسرا فرشتہ گھبرا گیا, بھائی میں تمہارے لیے کیا دعا کروں, مجھے تو اپنی فکر ہو گئی,
کیونکہ اس میں نام تو نہیں لکھا ہے نا, اس میں لکھا ہے ایک پر میرا سخت عذاب آئے گا, ہو سکتا وہ ایک میں ہی ہوں. میں کیسے تمہارے لیے دعا کروں جب تک کہ مجھے اپنے بارے میں یقین نہ ہو. وہ گئے اپنے سے مجھے غرض یہ کہ مجلس کو اگر ڈیڑھ گھنٹے کھینچنا ہو تو وہ اپنے وہ اپنے وہ اپنے وہ اپنے خلاصہ یہ کہ سب سے بڑا فرشتہ جو ہے وہ گریڈ 21 کا, وہ رہتا ہے ساتویں آسمان پر, وہاں گیا وہ بھی گھبرا گئے. ہر فرشتہ یہ اعلان سن کے گھبرا رہا. آخر چار بڑے فرشتوں تک بات آئی. گریڈ 22 کے صرف چار فرشتے اللہ کے پاس ہیں, ملائکہ مقربین, یہ کبھی ریٹائر بھی نہیں ہوتے. چنانچہ وہاں تک پہنچ, ملک الموت وہ بھی گھبرا گیا, ملک الموت بھی گھبراتا ہے. روایت یہی ہے دو ہی چیزوں سے ملک الموت گھبراتا, ایک عذاب خدا سے اور ایک اپنی موت کو کا تصور کر کے. خالی آپ ہی نہیں گھبراتے, ملک الموت گھبراتا ہے جب میری موت کا وقت آئے گا تو مجھ پہ کیا گزرے گی. لیکن اگر ہر ہر حدیث کو بیان کروں تو یہ تقریب تو دو دن میں بھی مکمل نہ ہو. مسلسل اگر 48 گھنٹے بولوں, وہ گیا میکائیل, وہ گیا اسرافیل, وہ گیا جبرائیل. جبرائیل سید الملائکہ بہت عظیم ہے, ہم اور آپ جبرائیل کے اس رتبے کو پہچانتے بھی نہیں, لیکن بہرحال جبرائیل کی عظمت. لیکن وہ بھی گھبرا گئے, اے فرشتوں میں تمہارے حق میں کیسے دعا کروں, پہلے مجھے اپنے بارے میں تو گارنٹی ملے کہ یہ اعلان میرے بارے میں نہیں. اب تو سارے فرشتے گھبرا گئے, اب کون بچا؟ ابھی انوار اہل بیت ہے لیکن وہ نور کی شکل میں سدرۃ المنتہا کے بعد وہاں پہ ہیں جہاں جبرائیل کی بھی رسائی نہیں. چنانچہ اب کس کے پاس جائیں؟ جبرائیل نے کہا لے دے کے ایک ہی بچتا ہے عزازیل. یہ اللہ کا اتنا نیک اور مقدس بندہ, فرشتوں سے زیادہ ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے نماز پر. فرشتے نماز پڑھتے ہیں مجبوری میں, ہم نماز پڑھتے ہیں اختیاری. اب یہ ایک الگ موضوع ہے, ہمارا ثواب فرشتے سے زیادہ ہے اگر ہم نماز پڑھیں, اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں تو اس کا رتبہ بہت بلند ہے اس کے پاس چلے. عزازیل تو ہر وقت مصلی پہ بیٹھا رہتا تھا, یہاں تک کہ جنت کے برابر ہے, لیکن جنت میں نہیں. جنت میں آپ جائیں گے تو یہ واجبات آپ میں سے ختم ہو جائیں گے, لیکن جنت میں نہیں ہے جنت کے برابر, بلکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اتنا بڑا میرا رتبہ, اس نے عبادتوں میں کمی نہیں آنے دی. لیکن آج وہ بھی حیران ہو گئے, عجیب مجمع میرے پاس آ رہا, اس میں بچے بھی ہیں, اس میں بوڑھے بھی ہیں, اس میں جوان بھی ہیں. یہ رتبے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, منا سا فرشتہ بھی ہے, جبرائیل جیسا اتنا بڑا فرشتہ بھی. بھئی ہوا کیا کہ اتنے مختلف قسم کے لوگ میرے پاس آئے. جبرائیل نے کہا یہ مسئلہ, پروردگار کا اعلان کہ اولین و آخرین کا سب سے بڑا عذاب میرے ایک مخلوق پہ آنے والا, ہر ایک گھبرا رہا ہے وہ ہم نہ ہوں. شیطان تیرے پاس اس لیے آیا ہوں عزازی کہ تیرا رتبہ پیش خدا اتنا بلند ہے, تو ہمارے حق میں دعا کر. امام فرماتے یہاں دیکھو ٹیکنیکل مسٹیک, یہ لفظ میرا, امام فرماتے یہاں دیکھو عزازیل کی غلطی, اور اس غلطی کی وجہ سے اللہ کا اعلان بھی پورا ہوا اور عزازیل کا جو اتنا بلند رتبہ کہ اللہ نے اسے جبرائیل کے برابر جگہ دی, اس کی دعا بھی پوری. اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگار یہ تیرے ملائکہ پہلے آسمان سے لے کے جبرائیل تک پریشان کھڑے, خدا بندہ میں تجھے سفارش کرتا ہوں یا شفاعت کرتا ہوں کہ اپنے عذاب کو ان پر سے ہٹا لے. خدا نے عزازیل کی دعا کو قبول کیا اور ان میں سے کسی پہ عذاب نہیں آیا. تو راوی کی بھی وہی عادت تھی جو بعض مومنین کی ہوتی, خاص طور پر شاعری میں, کہ ابھی خطیب جملہ پورا نہیں کرتا وہ لقمہ دے دیتے, ابھی شاعر اپنا شعر پورا نہیں کرتا وہ جھٹ سے کچھ بول دیتے. تو ابھی امام نے بات پوری نہ کی, فرمایا کہ خدا نے عزازیل کی دعا قبول کی, راوی جھٹ سے بول اٹھا تو مولا خدا نے اپنا اعلان واپس لے لیا. کہا نہیں, خدا نے اعلان بھی واپس نہ لیا, اعلان بھی پورا کیا اور دعا بھی پوری ہو. دعا ایسی پوری ہو کہ پہلے سے لے کے جبرائیل تک کسی بھی عذاب نہ آیا, اور اعلان ایسا پورا ہوا کہ یہی عزازیل جو سب کے حق میں دعا کروا کے ان کی بخشش کا سامان کرا رہا, اپنے آپ کو بھول گیا, اپنے آپ کو اس نے شامل نہ کیا. ہر فرشتے نے جب یہ اعلان پڑھا پہلے اپنے بارے میں غور کیا اور اس کے بعد دوسرے کے بارے میں سوچا. عزازیل نے جب یہ اعلان سنا اپنے بارے میں تو سوچا ہی نہیں, وہ یہ سمجھا میں تو ہوں عذاب پروف, میرے اوپر تو عذاب آ ہی نہیں سکتا, مجھے تو اللہ نے امیون بنایا ہے ہر قسم کے عذاب سے, ان کے لیے دعا کرو. تو اللہ نے دعا قبول کی اور عذاب کا اعلان ایسا پورا کیا کہ اسی عزازیل کے مقدر میں یہ عذاب آیا. اور جب یہ عذاب آیا اور یہ رحمت خدا سے مایوس ہو گیا تو ابلیس کہلایا, ابلیس کے معنی رحمت خدا سے مایوس. اور جب چھپ چھپ کے آدم کے بیٹوں کو بہکانے لگا تو شیطان کہلایا, شیطان کے معنی وہ چیز جو آپ کو نظر نہ آئے اور آپ کو نقصان پہنچائے. امام فرماتے ہیں شیطان جیسی غلطی نہ کرنا کہ جب عذاب خدا کی بات آئے آپ یہ سوچیں یہ دوسروں کے لیے, ایک تہائی قتل و غارت گری کی بات آئی یہ غیروں کے لیے ہے, ایک تہائی بھوک سے مرنے کی بات آئی یہ غیروں کے لیے ہے, فلاں نشانی یہ غیروں کے لیے ہے. نہیں, شیطان جیسی غلطی نہ کرنا, جبرائیل جیسے معصوم فرشتے کے راستے پہ چلنا کہ معصوم ہونے کے باوجود, معصوم ہونے کے باوجود عذاب کے بارے میں سنا پہلے اپنے آپ کو اس میں شامل سمجھا, شیطان غیر معصوم ہونے کے باوجود عذاب کے بارے میں سنا دوسروں کے حق میں دعا کرتا اور اپنے آپ کو بھلا دیا. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہر دعا کا ایک اصول بتایا, کل بھی دعا کی بات آئی تھی آج بھی دعا کی بات, عذاب خدا کا ایک اصول بتایا, نہیں دعا کا ایک اصول بتایا کہ جب دعا کرو ہمیشہ پہلے دوسرے کے لیے کرو پھر اپنے لیے کرو. ایک نہیں پچاسیوں روایتیں سوائے دعائے توبہ کے, سوائے گناہوں کی مغفرت کے, اس میں ہمیشہ کا پہلے اپنے لیے کرو پھر دوسروں کے لیے کرو. ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب, خدا بندہ پہلے میری مغفرت کام فرما پھر مومنین کی بات. ہر دعا میں مومن پہلے ہے میں بعد میں ہوں, لیکن دعائے توبہ میں پہلے ہے مومن بعد میں ہے. اس لیے کہ جب گناہوں کی بات آئے تو ہمیشہ پہلے اپنے گناہ کو یاد کرو, کل موسیٰ کی وصیت بھی یہ تھی, پہلے اپنے عیب دیکھو پھر کسی اور کے عیب دیکھو. جب گناہ کی بات آئے پہلے اپنے گناہ یاد کرو. شیطان کی یہ بھول, شیطان کی یہ غلطی ایسی ہے کہ مومن بار بار اسے دوہراتا, چاہے موت کا تذکرہ ہو, روایتیں سنیں گے آپ کو لگے گا دوسروں کے لیے میری کہاں موت ابھی آ رہی, ابھی میرے پاس ملک الموت کہاں آ رہا. ظہور ایمان کی نشانیاں سنیں گے آپ کو لگے گا یہ بہت بات کی ہیں. ہمارے زمانے میں کون باپ اپنی بیٹی بیچ رہا ہے, ہمارے زمانے میں کون اس طرح مر رہا ہے. اور چاہے وہ توبہ کی بات ہو اپنے آپ کو بھولا, ظہور کی بات ہو اپنے آپ کو بھولا, موت کی بات ہو اپنے آپ کو بھولا, کربلا کی بات ہو اپنے آپ کو بھولا. کربلا, کربلا آپ نے سنا, حسین نے کہا حل بن ناصرین ینصر ہونا, آپ کے ذہن میں آیا یہ حبیب ابن مظاہر کے لیے تھا, آپ کے ذہن میں آیا یہ مسلم ابن اوسجا کے لیے تھا, آپ کے ذہن میں آیا یہ 61 ہجری کے صاحبان ایمان کے لیے تھا, اپنے آپ کو بھول گئے. وہی اصول شیطان والی غلطی یہاں بھی چل رہی ہے کہ کربلا کا تذکرہ آپ نے سنا آپ کو لگا سب اس زمانے کی بات ہے, اس کا مجھ سے کیا تعلق. نہیں, یہ آواز آپ کے لیے بھی ہے. وہی ایک پوری تقریر کا اصول آخر میں آ کے جمع ہو گیا. اور یہاں پر وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں, لیکن اتنا مشہور واقعہ مختلف لوگوں کے لیے پڑھا جاتا ہے, لیکن یہ طے شدہ بات کہ یہ میدان کربلا میں موجود لشکر یزید کے کسی انتہائی اعلی سردار کے لیے زیادہ مشہور ہے کہ عمر سعد کے باپ کے بارے میں, بلکہ کچھ نے کہا عمر سعد کے بارے میں کہ جب مولا نے کہا تھا کہ تیرا بیٹا میرے بیٹے کو قتل کرے گا, وہ تڑپ اٹھا, کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, مجھے نہیں چاہیے ایسا بیٹا. آپ کہیے تو میں اپنے آپ کو علاج کے ذریعے ایسا بنا لوں کہ میرا اولاد ہی نہ ہو. یا بعض روایتوں میں کہ عمر سعد کے لیے کہا, گھبرا کے کہتا ہے کہ یا ابل حسن موت آ جائے اس سے پہلے کہ میں آپ کے بیٹے کے بارے میں کوئی برا خیال کروں. اور ایسا تڑپ تڑپ کے محبت کا اظہار کرنے والا میدان کربلا میں اتنی بے حیائی کا ثبوت دے رہا. ایک تو ہوتا نا حالات کے تحت آ گیا ہو, نہیں اتنے جلدی بھلا بیٹھا کہ میدان کربلا میں اتنی بے حیائی کا ثبوت دے رہا کہ جب پہلا تیر چلا رہا ہے تو اپنے پورے لشکر کو گواہ بنا رہا. یزید کے سامنے گواہی دینا حسین پہ پہلا تیر میں نے چلایا, اتنی بے حیائی کا ثبوت دے رہا کہ دو جملے کافی. عمر سعد کو آقا حسین نے بھی مخاطب کیا اور عمر سعد کو شہزادی زینب نے بھی مخاطب کیا. آقا حسین نے کب مخاطب کیا تھا؟ جب علی اکبر مقتل جا رہے تھے, اے پسرے سعد تیرے سامنے میرا بیٹا مقتل میں جا رہا ہے, تو کھڑا دیکھ رہا ہے, اللہ تیری نسل کو منقطع کرے. اس انداز سے بے حیائی کے ساتھ وہ کھڑا ہوا. علی اکبر لیکن علی اکبر اس اعتبار سے خاصا مختلف معاملہ کہ شبیہ رسول، اکبر کو دیکھتے ہیں تو ہر ایک کو رسول ہی یاد آ جاتے ہیں. عمر سعد رسول کا زمانہ دیکھے ہوئے ہے، شبیہ رسول سامنے ہے، اور اس میں حیائی سے کھڑا ہے کہ حسین کو دعا دینا پڑی کہ اللہ تیری نسل کو منقطع کرے. اور یہی بے حیا عمر سعد ہے کہ اللہ اپنے سے اکثر کو تو کربلا لے گیا، اور جو باقی بچے ہیں تو اللہ ہر مومن اور مومنہ کو جلد از جلد کربلا کی زیارتیں کروائے. تو اللہ زینب آج بھی کربلا میں موجود ہے کہ جہاں رسول کی بیٹی اور حسین کی بہن زینب کھڑی ہوئی اپنے ماں جائے کی شہادت کا واقعہ دیکھتی اور عمر سعد سے کہتی ہے پسرے سعد، میرا ماں جایا تیرے سامنے ذبح کیا جا رہا، رسول کا بیٹا تیرے سامنے مارا جا رہا، اور تو کھڑا دیکھ رہا. جو کل تک تڑپ تڑپ کے کہتا تھا کہ اللہ کرے کہ اس سے پہلے مجھے موت آ جائے، مگر اتنا بدلہ تو کبھی اپنے آپ کو بھلانا نہیں. اور یاد رکھیے گا کہ عمر سعد ہی کے واقعے میں ہمارے سامنے وہ جملہ بھی آیا جو میں نے کل ایک بات کہی تھی اسی کے تسلسل میں، کہ عمر سعد میدان کربلا میں 10 محرم کو تو 3 مرتبہ پریشان ہوا، ہر ملا کے 3 تیر بنے، 11 محرم کو بھی انتہائی پریشان ہوا تھا. کل آپ نے سنا آقا حسین کا کٹا سر بازار کوفہ میں یہ برداشت نہ کر سکا کہ نامحرموں کا مجمع میری بہنوں کو کھلے سر پہ نگاہ ڈالے، مگر یہ تو آقا حسین تھا، آقا عباس کہاں تھا؟ وہ تو 11 محرم کو، وہ آقا عباس تو ابھی کوفے بھی نہیں گیا، ابھی میدان کربلا ہے، 11 محرم ہے. عمر سعد کا حکم آیا سارے کٹے سر نو کے نیزہ پہ بلند کیے جائیں، یہ کٹے سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو رہے. عمر سعد کہہ رہا بہت دیر ہو گئی، تم نے اپنا یہ عمل مکمل نہ کیا. تو سپاہی ہاتھ جوڑ کے آئے اور کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے سردار، سارے سر تو نو کے نیزہ پہ بلند ہو گئے مگر ایک کٹا سر ہے، ہم نے 3 بار اسے نیزے پہ بلند کیا، 3 بار نیزے سے زمین کربلا پہ گر پڑا. عمر سعد نے کہا مجھے جلدی ہے، جلدی کی وجہ کل بتا چکا ہوں، کہا مجھے جلدی ہے، یہ سر اگر نو کے نیزہ پہ بلند نہیں ہو رہا تو اے خولی اپنے گھوڑے کی گردن میں یہ سر باندھ لے. یہ واحد سر تھا جو کربلا سے کوفہ بھی اس طرح گیا کہ خولی کے گھوڑے کی گردن میں بندھا، اور کوفے سے شام بھی اسی طرح گیا. مگر اداداروں یہ بھی یاد رکھنا، جب خولی کا گھوڑا سر جھکا کے دوڑتا تھا تو یہ کٹا سر زمین سے ٹکراتے ہوئے جاتا تھا. بعدے واقعہ کربلا، کسی نے مدینے میں پوچھا مولا سجاد وہ کس کا کٹا سر تھا جو نو کے نیزہ پہ بلند نہ ہوا؟ ایک بار میرا آقا سجاد کہتا ہے وہ میرے چچا ابو الفضل العباس کا کٹا سر تھا. راوی تڑپ کے کہتا ہے مولا تو آخر عباس کا کٹا سر نو کے نیزہ پہ کیوں بلند نہ ہوا؟ ہائے سجاد، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، سوال کرنے والے تو نے میرا کلیجہ زخمی کر دیا، تجھے کیا پتا میرا چچا کتنا غیرت مند ہے جس نے گھر کے صحن میں کبھی اپنی بہنوں کو کھلے سر نہ دیکھا. ارے وہ نو کے نیزہ سے یہ منظر کیسے دیکھتا کہ بازار ہیں، دربار ہیں، نامحرموں کا مجمع ہے اور میری بہنیں زینب و کلثوم کے کھلے سر ہیں. الا ولعنة الله على اعدائهم اجمعين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خداوندہ باب الحوائج، اب الفضل العباس کا تذکرہ ہوا، باب الحوائج کا واسطہ جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں، غم حسین کے علاوہ انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور غم سے محفوظ فرما. پروردگار باب الحوائج کا واسطہ، باب الحوائج کے مسائل سننے والوں کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، خصوصاً جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، جنہیں روزگار کا کوئی مسئلہ ہے ان کی اس پریشانی کو دور فرما. پروردگار اگر کسی کے ویزے کا مسئلہ، کسی طالب علم کے امتحان کا مسئلہ، ان سب کو کامیاب و کامران فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما. ماتم حسین.